السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن سٹوریز کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس کے اوپر ہم تجزیے اور لیں گے اپنے مہمانوں کے، وہ ہیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ۔ افغان طالبان نے ملک کے پارلیمانی انتخابات کو روکنے اور پورے عمل کو منتشر کرنے کے لیے دھمکی دے دی ہے، اور اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے پیو ریسرچ کی اس سروے رپورٹ کا جس میں امریکیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ گفتگو ہوگی، اس میں فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس، اس کی ایشیا پیسیفک ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ وہ اس گرے لسٹ سے باہر آ سکے، اور ہمارا تیسرا جو حصہ ہے، جو موضوع ہے، اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ایک سینئر صحافی سیرل المیڈا، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت اور میڈیا بلیک آؤٹ، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے۔ پروگرام کا ہمارا جو چوتھا حصہ ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، وہاں پہ ایک انتہائی تباہ کن زلزلہ سال 2005 کا، آج اس کی 13ویں برسی ہے، بہت عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے، بچھڑنے والوں کے لیے دعائیہ کلمات اور دعائیہ تقاریب ہو رہی ہیں، لیکن ہم جائزہ لیں گے کہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا ان 13 برسوں میں، اس کی بحالی کے لیے کیا کچھ کیا ہے حکومتوں نے، انٹرنیشنل اور ممالک کی جانب سے بھی اور تنظیموں کی جانب سے بھی، ایک خاطر خواہ اس میں شرکت کے باوجود کتنا اس پہ کام ہو سکا ہے۔ سو ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ افغان طالبان نے انتخابات سے متعلق بہرحال کئی مہینوں سے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جس کو انہوں نے توڑا ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتے، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں ان کے قبضے کی ایک کوشش ہے، لہٰذا وہ اس عمل کو پوری طرح سے منتشر کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے اپنے عسکریت پسندوں کو، اپنے مجاہدون ملٹنٹ ایلیمنٹس کو یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی انتخابی عملہ ہے، اگر وہ ان کی ہدایت کے مطابق اس پورے عمل سے دور نہیں رہتا ہے تو ان کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو منتشر کرنے کے لیے کاروائیاں کی جائیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب طالبان اور داعش دونوں اطراف سے حملے شدت اختیار کر رہی ہیں، اور یہ انتخابات پہلے ہی 3 برسوں سے سیکورٹی خدشات اور انتخابی عمل میں عدم شفافی کے خدشات کے پیش نظر التوا کا شکار ہیں۔ جائزہ لینے کے لیے، تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف انصار صاحب، چیف انالسٹ ود پولی ٹیکٹ، اور ہمیں آصف ننگ صاحب نے جوائن کیا ہے، افغان گورنر اور ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور عامر لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور انٹرنیشنل جو کنسورشیم ہے جرنلسٹ کا، اس کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ آصف ننگ صاحب، آپ بتائیے گا، طالبان کی یہ دھمکی متوقع تھی، کتنی سیریس یا سنجیدہ ہے، اور اس کے باوجود کہ ایک طرف ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، سو ابھی بھی طالبان کیا کسی طرح کے انتخابی یا جمہوری عمل کو قبول نہیں کر رہے؟ کیا ان کا سٹیٹس ہے؟
اور آپ کے معزز مہمان ساری سامعین کو، طالبان کی جو اس کے عقیدتی اور فکری طرز تفکر ہے، وہ معلوم ہے افغانستان کی لوگوں کو اور ساری دنیا کو معلوم ہے۔ مطلب طالبان جہاں جب ان کی حکومت بھی تھا، جو ان کو امارت کہتا تھا، اس کا نام بھی کیوں امارت رکھتا؟ اس لیے کہ وہ ڈیموکریسی پر اور الیکشن پر کبھی وہ باور نہیں کرتا تھا۔ تو اب بھی طالبان کی ایڈیال جو ہے وہ الیکشن نہیں ہے، وہ سلیکشن ہے۔ ان کی جو طریقے عمل ہے اس کو حلف احاد کہتے ہیں عربی میں، کہ مطلب جو انٹلیکچوئل ان کا ایک نخبہ یا علماء کا ایک مجموعہ جو ہے، ان کو رائے دیتے ہیں اور امیر بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عصر میں، حالات حاضرہ میں، اس زمانے میں ہمارے لیے وہ بیعت کا، جو اسلام کا حکم ہے، اس کا طریقہ عمل الیکشن ہے، دوسرا کوئی طریقہ اس کو ہمیں ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی میجورٹی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں، جو بھی وہ چناؤ کرتے ہیں،
پورا ایک ڈیموکریٹک اور جمہوری عمل ہے۔ لیکن طالبان حاصل کیا کرنا چاہیں گے اگر وہ الیکشن کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، الیکشن کے پورے نظام کو وہ منتشر کرتے ہیں، تو اس سے ان کو حاصل کیا ہوگا؟
طالبان ایک فائٹرز گروپ ہے، اس کے ایک مندے تھے ڈیمیج اور مٹانا, برباد کرنا, مارنا, یہی اس کے مندے تھے. وہ یہ بھی ان کے ایک عمل کی پہلو ہے, ان کے اہداف کی, ان کے مقاصد کے ایک پہلو ہے, جو ایک رکن ہے. مطلب
صحیح.
جو ابھی بھی الیکشن جو ہے ہمارا, اس سے ایک حکومت بناتے, یہاں پہ پارلیمنٹ بنتے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے.
لیکن کیا یہ ان کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ کے اوپر, جنگ کے میدان میں سے زیادہ کامیابی حاصل کریں, تاکہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں کسی بھی سطح پہ, اگر بیک ڈراپ میں بھی بات چیت چل رہی ہے, تو وہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ نیگوشیٹ کر سکیں؟ کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے یہ؟
بالکل. یہ تو طالبان جو ہے, جس جو بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا فتح ملا تو فتح ہوگا, اور اگر نہیں ملا تو ہمیں بڑا حصہ مل جائے گی. اور ہمارا افغانستان میں ایک ہماری باور یہ ہے کہ طالبان جو ہے اس کی ویلیو کے لیے ان کی فائٹ نہیں ہے. یہ وار جو ہے, جنگ جو ہے طالبان, ہم کہتے ہیں کہ یہ ویلیوز کی وار نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ قدرت کی وار ہے, پاور کے لیے ہے. تو طالبان بھی اپنی پاور آنے میں جو بھی ان کو کردار صحیح,
لیکن بہرحال یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ابھی تک ایک جس جو بنیادی نظام ہے طالبان, آف کورس اس کے اندر اگر ایک اسلامی نظام یا بیعت کا نظام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب جمہوری عمل کو وہ قبول نہیں کرتے, تو پھر بات چیت کہاں کس امبریلا کے نیچے ہوگی؟ عارف انصار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بھی کیسے آپ دیکھیں گے طالبان کی دھمکی کو, یہ ان کی فوجی جنگی حکمت عملی ہے یا ابھی بھی وہ کسی بھی جو امبریلا ہو سکتی ہے کسی نظام کی جس کے نیچے سارے کھڑے ہو کے بات کریں, وہ اس سے انکاری ہیں؟
جی ایسا صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ اس کا, اس چیز کا رسک تو تھا کہ ابھی الیکشن آ رہے تھے اور آگے پریزیڈینشیل الیکشن بھی ہیں اگلے سال, اور اگر جس طرح سے حالات بگڑ رہے تھے اس میں یہ چیلنج بنتا ہے کہ اگر ایسی سیکیورٹی حالات ہوں تو اس میں الیکشن کیسے ہو سکیں گے. اور اس لیے اس سے پہلے تھوڑی سی فوکس رہی کہ افغان ریکنسیلیشن جو ہے, پیس پروسیس ہے, وہ کس حد تک پہنچا ہے, کس حد تک آگے جا سکتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پیس بھی ہوا, عید کے دنوں میں سیز فائر ہوا اور اس سے امید کی کرن پیدا ہوئی. افغانستان کے اندر بھی ایک موومنٹ سی چلی, امریکہ کی طرف سے بھی بیان آتا ہے اور شاید انگیجمنٹ بھی جاری ہے. اب وہاں وہ کس حد تک بات آگے بڑھی ہے یا نہیں بڑھی, میرے خیال میں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ بات اٹکی ہوئی ہے کسی جگہ پہ, اور طالبان اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں, اپنا لیوریج دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں کہ ایک فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ فریم ورک کیا ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل کی سچویشن میں اگر بات آگے بڑھتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ افغان طالبان آ کے حکومت میں بیٹھ جائیں گے, وہ کوئی یونٹی گورنمنٹ ٹائپ چیز ہی بنے گی.
صحیح. لیکن یونٹی گورنمنٹ کے لیے آپ کو افغانستان کا آئین اس کو قبول کرنا ہوگا, اور آئین جمہوریت ہے, جمہوری ہے.
جی بالکل, اس پہ بھی بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ اس میں یہ بھی ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہے, اور اس میں شاید یہ بات بھی ہو چکی ہے ماضی میں کہ ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کو کسی طریقے سے امینڈ کیا جائے تاکہ طالبان بھی اس سے خوش ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی حکومت بنا لیں یا اس طرح کی حکومت بنائیں جیسے ماضی میں تھی, اور اس طرح کی پالیسیز بنائیں. اگر آج کل کی جو, اگر جو مالک جنہوں نے اپنی پوزیشن بدلی بھی ہے, ایران, روس اور جو بھی مالک ہیں, امریکہ بھی بالکل, تو اس میں کوئی بھی اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ ریورس ہو جائے گا سارا. لیکن یہ ہے کہ کس کی کون سی ڈیمانڈز میٹ ہو رہی ہے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ جو فورن فورسز ہیں وہ ساری نکل جائیں, پھر درمیان میں ایسی بھی بات ہوئی کہ وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں کہ ٹیمپرری طور پہ وہ رہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بیک اینڈ فورتھ پروسیس ہے, لیکن اگر کوئی پروگرس نہیں ہوتی اور یہ الیکشن کا سیزن جو ہے وہ کافی متاثر ہو سکتا ہے.
عامر لطیف صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ کا انالیسس کیا ہے طالبان کی دھمکیاں, اور وہ بھی ایسے حالات میں جب آلریڈی ان کا اٹیک وہ کر بھی رہے ہیں, داعش بھی کر رہی ہے, یہ سسٹم, یہ انتخاب, اس کے لیے کتنے خطرات ہو سکتے ہیں اس دھمکی کے اندر؟
جی اکثر دیکھیے, ویسے تو دونوں مہمانوں نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے, کچھ چیزیں میں دوبارہ کلیئرٹی کے لیے کہتا ہوں. نمبر ایک, جو یہ اس وقت ایک دھند ہے ساری کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر ہو رہے ہیں تو کہاں ہو رہے ہیں, اس کے کیا ڈائیمیٹرز ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں, کس حساب سے ہو رہے ہیں. بالفرض دو سب سے بڑی باتیں ہیں کہ جو तय होनी सबसे पहले जरूरी है। एक जो कि तालिबान की मेजर डिमांड है वो ये है कि फॉरेन फोर्सेज एक टाइम शेड्यूल दें यहाँ से वापस निकलने का, और बेसिकली तो वो फॉरेन फोर्सेज को यहाँ से इनखला चाहते हैं। ये वो डिमांड है जो अमरीका को काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब अमरीका की मेजर डिमांड है कि वो अफगान आइन को तस्लीम करें और अफगानिस्तान का जो भी यूनिटी गवर्नमेंट, जिस पे मेरे दूसरे साथियों ने भी कहा, उसका पार्ट या उसका एक पोर्शन जो है वो उसको कबूल कर ले। मेरी जाती और नाकिस राय में ये राय किसी सूरत भी तालिबान को कबूल नहीं है। जैसे हमारे अफगानिस्तान के जो साथी हैं उन्होंने भी बताया कि जो तालिबान है उनका बेसिक जो इंजीनियरिंग एक उनकी जो है वो ये है कि वो उनके अमीर, जो भी तालिबान का अमीर है, सबको उसको बाव करना पड़ेगा, उसको आगे झुकना पड़ेगा, उसकी बैत करनी पड़ेगी। जमहूरियत का हिसाब ये जो एक मिंगल होगी, आप देखें कि अफगानिस्तान एक बड़ी मल्टी एथनिक सोसाइटी है, इनके आपस में इतने गहरे वो हैं इख्तलाफात हैं कि आप एक प्रो वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट या अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट भी उन इख्तलाफात को आपस में खत्म नहीं कर पा रही। ताजिक्स के हजारा के साथ, हजारा के पश्तून के साथ और पश्तून के उज़्बक्स के साथ एक बड़ी ही मल्टी एथनिक किस्म की सोसाइटी है, जिसको यूनिटी में ढालना और फिर अगर सोने पे सुहागा इसमें तालिबान भी शामिल हो जाए, तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लैरिटी नहीं है। कोई चीज हम इस वक्त नहीं कह सकते यकीन के साथ कि आया मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुज़ाकरात इन दो बातों पे अटके हुए हैं, ना अमेरिका तालिबान की वो डिमांड मानने पर राजी है और ना तालिबान अमरीका की वो डिमांड मानने पर राजी है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइम। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि तालिबान की यही हिकमत अमली है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड को गेन करें, और इस वक्त आपने पीयू का सर्वे भी यकीन देख लिया होगा, तो ये सिर्फ राय अमेरिका के लोगों की नहीं है, ये राय पाकिस्तान के लोगों की भी है, अफगानिस्तान के लोगों की है कि अमरीका हैज मिजरेबली फेल्ड।
नहीं, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ कि अमेरिका ने क्या हासिल किया, और फिर आज भी अगर हालात वहीं पे हैं जहाँ पहले दिन थे, तो क्या उसके ऊपर तनकीद जायज बनती है, और हम आवाम का खास तौर पर उसके ऊपर अदम इत्मीनान उसकी कितनी गुंजाइश है। आसिफ नंग साहब, ये बताइएगा कि तालिबान की धमकी को क्या इस जाविये से भी देखा जा सकता है कि वो चाहते हों कि इंतखाबी अमल के लिए उनके लिए भी कोई गुंजाइश निकाली जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरामीम या तब्दीलियों के साथ जिसमें उनका कंटेस्ट करना बनता हो, उसमें ऐसी कोई
जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और यहाँ अफगानिस्तान में अगर तालिबान इस पर बावर रखता है कि वो हुकूमत को मानते हैं और एक डेमोक्रेटिक हिकमत अमली को वो कबूल करते हैं, मानते हैं जमहूरियत को, तो फिर उनके लिए अलग अलग तरीके हैं, उसको रुकना वो तरीका नहीं है। तालिबान, मैंने पहले भी कहा कि वो अगर अमेरिका न भी हो और अफगान सरकार न भी हो, उनका भी अगर हुकूमत हो तो वो इलेक्शन पर अकीदा नहीं रखता, उस पर बावर नहीं रखता और उसको कभी भी सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि तालिबान जो है वो 500 मुल्ला को जमा करते हैं, एक इकट्ठे करते हैं और वहाँ पे एक राय या बयात जो वो कहते हैं उनको वो अमीर के चुनाव के लिए किफायत करते हैं तालिबान की जानिब से। तो ये जो है ये आज के ज़माने में ये नहीं चलता। तो तालिबान जो है वो अभी आपने भी जिक्र किया, मेहमानों ने भी जिक्र किया कि वो अपने मुनाफे के लिए कुछ भी करता है, और उनकी मिशन अब जो है अफगानिस्तान में वो इंसानी नहीं है, अभी वो एक फाइटर्स की रोल में है, और ये रोल जो है जब तक ये जारी होगा जब तक वो पावर में नहीं आ जाता, और पावर में आ जाना भी तालिबान का इसी तरीके से वार से, जंग से, ये नामुमकिन होगा।
एग्जैक्टली। अब जरा उस रिपोर्ट की जानिब आइए, प्यू रिसर्च बहुत बड़ा इदारा है जायजा रिपोर्टें मुरतब करने का, उनका एक ताज़ा तरीन जो सर्वे आया है अवामी राय से, राय के ऊपर मबनी है, कम अज़ कम 18 से 24 सितंबर के दौरान 1754 अफराद से यह सवाल किया गया कि आया अमरीका अफगानिस्तान के अंदर अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा है या नहीं। सो उसमें जो अक्सरियत है 49% लोग जो बालिग अमरीकी हैं वो ये समझते हैं, जिनसे सवाल किया गया कि वहाँ 17 साल की जंग के बावजूद अमरीका अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ बल्कि नाकाम रहा है। 35% का ख्याल है कि زیادہ تر مقاصد جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں. 16% یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امریکہ کامیاب رہا یا ناکام. 2014-15 میں بھی جو ریسرچ ہوئی اس موضوع کے اوپر اس میں بھی مایوسی کا اظہار ملتا تھا. البتہ 2009 اور 2011 کے اندر میجورٹی یہ سمجھتی تھی کہ امریکہ اس میں کامیاب ہوگا. لیکن ایک چیز جو قابل ذکر ہے, پارٹیزن یا جماعتی بنیادوں کے اوپر ایک جو تقسیم ہے وہ بھی واضح ہے. ریپبلکنز کا 48% یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب رہا, اور جب ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت تھی تو وہاں پہ 44% یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کامیاب رہا. سو ایک مقامی سطح پہ, اندرونی سطح پہ جو سیاسی منقسم رائے ہے اس کا بھی عمل دخل ہے اس میں. یہ میں نے ذرا بیک ڈراپ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. سو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اگر امریکہ کے اندر یہ تاثر ہو کہ وہاں پہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے, سو اس کے لیے جو ایک انڈورسمنٹ یا سپورٹ جو چاہیے ہوتی ہے اپنے لوگوں کی, اگر وہ نہ ہو سو امریکہ کس موریل اور کس اتھارٹی کے ساتھ وہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے, اور کیا اس طرح کی رپورٹیں وہاں طالبان کا حوصلہ بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں؟ جی ننگ صاحب, آپ ہی پہلے رسپونڈ کر دیجیے گا, پھر عارف انصار صاحب کے پاس.
جی ہاں, افغانستان میں امریکہ کی مشن ایک بات ہے, اور جہاں تک افغانستان مشن افغانستان ہے اور امریکہ کا دو مقاصد تھا. ہم بھی یہاں پہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک وار اگینسٹ ٹیرر ہے, یہ دہشت گرد فریقوں سے اور ٹیررسٹ گروپ سے لڑنا جو امریکہ کا مقصد تھا وہ 9/11 کے بعد جو شروع ہوا, اور ایک مشن افغانستان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشن افغانستان جو ہے اس کو ہم کامیاب کرتے ہیں, اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہے ساری دنیا میں, یورپ میں, غرب میں, مغرب میں, امریکہ میں, کہ افغانستان کو ہم ناکام نہیں چھوڑ سکتا ہے. اور وار جو ہے اگینسٹ ٹیرر اس میں کامیابی شاید نظر میں نہیں آتا ہے, لیکن امریکہ میں یہ رائے عام پبلک اوپینین یہ ہے کہ کیوں اتنا زیادہ لمبا ہوا امریکہ کا وار افغانستان میں, تو اس کو ختم کرنا چاہیے. جس طرح ٹرمپ کا ادارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وار کو ہم ختم کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو لابی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں بہت ایکسپینس, یہ وار جو ہے بہت مہنگا پڑ جاتا ہے, تو اکنامیکلی وہ سوچ بھی ہے, لیکن جتنا سیاسی مقاصد ہے امریکہ کا وہ افغانستان میں نہیں بلکہ اس ریجن میں اب ختم نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب شروع ہوگا.
جی عارف انصار صاحب, پیو ریسرچ کی رپورٹ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی, آپ نے خود بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا, کیا یہ میسج دیتی ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس عوامی رائے کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوری ملک ہے وہ کہے کہ اوکے جی گڈ بائے ایک بات, یا پھر وہاں پہ وہ ہیوی ڈپلائمنٹ ہو جائے دوسری بات, اور تیسرا طالبان کے لیے اس رپورٹ کے کیا معنی ہیں؟
جی اسد, میرے خیال میں کہ جو امریکہ کے مقاصد جو انیشل بڑا مقصد تھے وہ تو کسی حد تک اچیو ہو گئے تھے, اور وہ تھا کہ القاعدہ کو کمزور کیا جائے یا ختم کیا جائے, ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے, اور وہ کسی حد تک اچیو ہو چکا ہوا ہے. لیڈر مارے جا چکے ہوئے ہیں, ڈرون کے اٹیکس ہوئے اس میں بھی کافی اچیومنٹس ہوئی ہیں. جہاں تک تعلق تھا کہ افغانستان سے کوئی اور مزید بڑا حملہ ہو امریکہ میں یا اتحادیوں پہ, وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک مینیج ہوا ہے. کوئی ایسا واقعہ شکر ہے کہ نہیں ہوا بڑا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ اس نوعیت کا ہو جیسے 9/11 کا تھا. لیکن جہاں تک رہا طالبان کا تعلق, وہ کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے اسٹیل میٹ ہوئی جو لمبی کھنچ گئی, اور کبھی فورسز بڑھائی گئیں کبھی کم کی گئیں, پاکستان گیم بلیم, انڈیا, ایران, اس میں وہ ریجنل ڈائنامکس ہے, اور اس جگہ جا کے پھر وہ ایک گلوبل بیلنس آف پاور ہو یا ریجنل جو گیم ہے جس کا نند صاحب نے بھی ذکر کیا وہ شروع ہو جاتی ہے. بیچ میں اس دوران داعش بھی آ گئی, داعش نے اپنا ایک پہلو ایڈ کر دیا ہے, تو میں کہوں گا کہ اچھا پھر نیشن سٹیٹ جو اسٹیٹ فوڈ والی بات ہے, افغانستان کی اندرونی جو ہے وہاں پہ کرپشن ہے, پالیٹکس ہے, جو بھی ایتھنک ڈائنامکس ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات کھینچتے چلے گئے کہ افغانستان نے اس طریقے سے ترقی نہیں کی جو جتنا شاید انہیں پیسہ ملا ہو. لیکن یہ کہنا کہ پوری طریقے سے امریکہ فیل ہو گیا وہ شاید درست نہیں ہے. جو اچیویبل گولس تھے, جو امریکہ کی ٹاپ پرائرٹیز, وہ حاصل ہو گئی تھی. اب جو دوسرے ہیں وہ ان کے ڈائنامکس بڑے لمبے چوڑے ہیں, اور وہ امریکہ کو شاید کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اچھا ہم کس وجہ سے وہاں پہ ہیں, کیا اچیو ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا.
عامر لطیف صاحب.
جی میرا کہنا یہ ہے
کہ اس وقت اگر ہم آپ حقیقت دیکھیں تو جو خود ہماری الائیڈ فورسز تسلیم کرتی ہیں کہ کوئی 35-40% جو رقبہ ہے افغانستان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. انڈیپینڈنٹ سورسز جو کہتی ہیں, جو ہمارے افغانستان سے ساتھی ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ 60% کے قریب جو علاقہ ہے, یعنی وہ جو ہے وہ اس پہ طالبان جو ہے وہ یا کنٹرول کرتے ہیں یا پارشلی وہاں پہ موجود ہیں یا ان کی پریزنس جو ہے بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ موجود ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جسے کہتے ہیں کہ طالبان کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ امریکن پریزنس نہ ہو, امریکن فورسز ان کے لیے ایئر جو فورس ہے وہ نہ استعمال کریں, تو طالبان کو وہاں ڈیمیج کرنا وہ بڑا ضروری ہے. تو اب اگر یہ تو ہم ضرور ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں کہ شکر ہے کہ 9/11 جیسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا, بٹ اسٹل آپ یہ سوچیں کہ اگر آج امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا جائے, یعنی یہ ایک وہ کمبل ہے جس سے افغانستان سے امریکہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے, مگر اب وہ کمبل افغانستان جو ہے امریکہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ امریکہ وانٹس ٹو وِد ڈرا, تو آپ بتائیں کہ پھر وہ ناکامی ہوئی یا کامیابی ہوئی وہ حکومت کو کس حال میں وہاں چھوڑ کے جائے گا. اور یہ بھی کہنا ہے اگر ہمارے کسی ساتھی کو برا نہ لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ وہاں پہ نہیں ہے تو وہ اس گورنمنٹ کی جو موجودہ سچویشن ہے, جو اس کے ڈیزرشن ریٹس ہیں, جو اس کی افغان فورسز کی جو ریزسٹنس کی پاور ہے, وہ میں نہیں سمجھتا اس قابل ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے اٹیکس کو اس طرح برداشت کر سکے. اور اگر کر بھی سکیں تو اتنی خطرناک خانہ جنگی اس ملک میں ہوگی کہ اس کے بعد آپ شاید جو پچھلی ساری خانہ جنگی ہیں ان کو بھول جائیں. تو میرے خیال میں یہ جو پیو کی رپورٹ ہے اس میں خود امریکن پالیسی سازوں کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے, اور اسپیشلی جو سوچنے کا مقام ہے جو میرے دونوں ساتھی سے اگری بھی کریں گے, وہ پالیسی فیلور ہے. دیکھیں پالیسی, مجھے آج بھی اگر آپ پوچھیں کہ امریکہ کا افغانستان میں کیا پالیسی ہے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ اگلے 5 سال میں کیا پالیسی ہے, اگلے 2 سال میں کیا پالیسی ہے. میری خود جو ملاقاتیں ہوئیں, جو خود اندازہ ہوا مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک دورے کے دوران, حالیہ دورے کے دوران, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امریکن پالیسی افغانستان ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہے. وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کوئی چیز کبھی کوئی آئیڈیا فلوٹ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے چلا جاتا ہے, کبھی کوئی آئیڈیا فلوٹ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے میجر ایشو آف کنسرن فار دی امریکن پالیسی.
عارف انصار صاحب, 20 سیکنڈ, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو عامر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ واقعی کوئی پالیسی فیلئر ہے یا پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے؟
نہیں, اب جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں, پریزیڈنٹ نئے, تو ان کی نئی کوشش تو ہے کہ پیس پروسیس کا پھر کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان میں اس کی شمولیت کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. اب اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے اچیو ہوگی, وہ تو ایک چیلنج ہے. اور اس میں یہ بھی کہنا کہ امریکہ پورا نکل جائے گا, وہ بھی میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. امریکہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ریلیٹڈ سے کنسرنز ہیں اور وہ کسی نہ کسی فارم میں رہے گا. اور اس میں بھی طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی بات. اور ہو سکتا ہے کہ اگر فیوچر میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ مل کے داعش یا ایسے ایلیمنٹ کے خلاف کاروائی کریں, کیونکہ اس میں ایک میجر جو اسٹمبلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ بھی رہا ہے کہ طالبان القاعدہ سے اپنے تعلقات کمپلیٹلی ختم کر دیں.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ وتھ پولیٹیک, آپ ہمارے ساتھ تھے. جناب آصف ننگ صاحب, افغان گورنر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. عامر صاحب, آپ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی تھوڑا سا وقت دیں گے, بات ہم کریں گے وہاں پہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو پاکستان کا دورہ کر رہی ہے, پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایف اے ٹی ایف یعنی فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس کی ایشیا پیسیفک ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. 7 اکتوبر سے وہ اسلام آباد میں موجود ہے, 12 دن کا اس کا یہاں پہ قیام ہے, اور اس میں اس نے جائزہ یہ لینا ہے کہ حکومت نے ٹیرر فائنانسنگ یا جس کو آپ کہیں گے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت اس کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں کہ اس کے امکان بھی نہ رہے کہ کوئی دہشت گردوں کو مالی طور پہ کوئی فنڈز فراہم کیے جا سکے. یہ ٹیم جب پاکستان میں موجود ہوگی تو وہ وزارت خزانہ, وزارت داخلہ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اور پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک ہے, اس کا بھی یہ دورہ کریں گی. 12 دن کا یہ دورہ ہے, جائزہ لیا جائے گا ان تمام اقدامات کا. اور حکومت نے اخباری اطلاعات کے مطابق منی لانڈرنگ کے خلاف, دہشت گردی کی معاونت کے خلاف جو حکمت عملی اس نے بنائی, اس میں ان ترامیم کی منظوری آلریڈی دے رکھی ہے جو ایف اے ٹی ایف نے تجویز کیے تھے. یہ ٹاسک فورس سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی ملاقات کر رہی ہے. انالیسس ہم لیں گے, اس پر ہم بات کریں گے. عامر لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سینئر اینالسٹ, سینئر اینکر پرسن اور جرنلسٹ, وہ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے. عامر لطیف صاحب, پاکستان نے اور اس حکومت نے بالخصوص کیا کچھ کیا ہے آپ کے خیال میں ایف اے ٹی ایف کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے؟
دیکھیں اصل پچھلے اس میں صرف اس حکومت کے بھی جو انیشیل ڈیز ہیں, ابھی تو چونکہ ان کو 40 دن ہی ہوئے ہیں, اور پچھلی جو حکومت گئی ہے نگرا اور دیگر, ان تینوں کے کچھ چند 6-7-8 ماہ میں جو کچھ ڈیولپمنٹ اہم ہوئی ہیں وہ میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے. دیکھیں ایک تو انہوں نے ڈیولپمنٹ یہ کی ہے کہ میجر جو ایشو تھا وہ منی لانڈرنگ کا تھا, یعنی جو پیسے باہر بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے اور پاکستان میں جو انٹرنل ٹرانسفر ڈالرز کے حساب سے. اسی طرح دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی جو بائنگ اور سیلنگ تھی اس پہ کوئی چیک نہیں تھا, یعنی کوئی بھی آدمی جائے $10,000 لے کے جائے اور بڑے آرام سے وہ کیش کروا لے, یا وہ $10,00,000 لے کے جائے اور $10,000 وہ لے کے آ جائے. اب یہ کیا گیا ہے نئی اس ایف ٹی ایف کے جو شرط تھی, اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ $500 سے زیادہ رقم لے کے جائیں گے تو آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ہر صورت میں وہاں پہ جمع کرانی ہوگی. اسی طرح جو دوسری ایک اور قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈالر اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں تو اگر آپ کی آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے, یعنی ایف بی آر میں آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, تو آپ اس اکاؤنٹ میں باہر سے تو رقم آپ کے پاس آ سکتی ہے بیکاز یو آر ورکنگ فار سم آرگنائزیشن یا کیا بول بھی ساری چیزیں ہیں, تو وہ چیزیں تو آپ کے اس میں آ سکتی ہیں, لیکن آپ انٹرنلی اس بینک اکاؤنٹ میں لوکلی کوئی چیز کیش کی حیثیت سے جا کے جمع نہیں کروا سکتے. آپ پیسے اس میں آپ کے موجود ہیں وہ آپ ضرور نکلوا سکتے ہیں اس کے بغیر, بٹ فار دیٹ ریزن. تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں جو ابھی ہوئی ہیں, اور ایک جو چیز اور جسے کہتے ہیں کہ وہ ہونے والی ہے اور ساری اور اس میں ہوئی بھی ہے کہ جو سسپیشیس, یعنی جس کے اوپر ایف ٹی ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ آرگنائزیشن سسپیشیس ہے, سسپیکٹڈ ہے کہ یہ ٹیرر فائنانس کرتی ہیں, ان میں سے کچھ کو, ایک جو میرے علم میں ہے اس کو تو کوئی الرحمان نامی ایک جس کا نام دیا گیا تھا اس کو حال ہی میں بین کیا گیا ہے, اور مزید کچھ جو چیزیں ہیں ان کو بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں ابھی, یعنی یہ جو 12 دن کا دورہ ہے یہ اس لیے بھی کروشل ہے, اور مجھے یہ فیصلہ کون اس لیے بھی لگتا ہے کہ ایک بڑا طویل دورہ جو کہ ہم عموماً نہیں دیکھتے کہ کوئی فورن ڈیلیگیشن آئے اتنے لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ موجود ہو کے اور ساری ایکٹیویٹیز کو اور ساری چیزوں کو خود مانیٹر کرے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو پل سم تھنگ ایکسٹرا آؤٹ آف اٹس بیگ اس دفعہ.
سو آپ نے جو دونوں حکومتیں تھیں پچھلی بھی اور اس حکومت کے بھی جو اقدامات آپ نے گنوائے ہیں, کیا اس بنیاد پہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ کم از کم اس گرے لسٹ سے نکل آئے گا؟
سب میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ 50-50 چانسز ہیں. میں 50-50 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقدامات ضرور حکومت نے کیے ہیں, بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ آتا ہے جو کہ جماعت الدعویٰ یا آپ قسم سمجھے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور اسی طرح کی جو آرگنائزیشن جن کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یو نو دے آر دا ملٹری بیک گروپ یہاں پہ جو ہے وہ, ان کے خلاف کیا مطلب وہ مطمئن کر پاتے ہیں؟ اگر وہ ایف اے ٹی ایف کا کو اس حوالے سے مطمئن کر پائے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ یقیناً اس میں گرے لسٹ سے نکل جائیں گے. ادروائز اگر آپ انٹرنیشنل اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس وقت پاکستان کو ترکی, چائنا اور سعودی عرب کی ہی حمایت حاصل تھی, لیکن وہ بھی اب ڈیڑھ حمایت رہ گئی ہے کہ چائنا از لیڈ وارملی فیورنگ پاکستان اور ترکی فلی پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور سعودی عرب نے بھی اپنا جو ہے وہ وڈرا کیا ہوا ہے اس معاملے میں جو ساری چیزیں. سو اٹس اے ٹف ٹاسک ہیڈ فار پاکستان, اور خاص طور پر ان 12 دنوں میں پاکستان کی حکومت کو بہت, یعنی پھونک پھونک کے بھی قدم رکھنا پڑے گا اور پوری طرح مطمئن کرنا پڑے گا ان کو کہ یہ معاملہ تاکہ کسی نہ کسی سمت بیٹھے.
جی ہمیں جوائن کیا ہے جناب اویس توحید صاحب نے, سینئر صحافی تجزیہ کار اور غالباً پہلی بار ہمارے شوز میں ہیں. بہت شکریہ اویس توحید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس, جو اس کی ایشیا پیسیفک ٹیم ہے, 12 دن کے دورے پہ اسلام آباد میں موجود ہے, اور جائزہ یہی لینا ہے کہ پاکستان نے کیا میئرز لیے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کو روکنے کے لیے, دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے. پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے دکھانے کے لیے, کیونکہ یہ جو پورا یہ جو وقت بنتا ہے, عرصہ بنتا ہے, اس میں پچھلی گورنمنٹ بھی تھی اور یہ دوسری گورنمنٹ بھی ہے. سو باعثیت ایک ریاست کے کیا کچھ اشور کیا ہے ان کنڈیشنز کو یا ان میئرز کو جو اٹ سیلف ایف اے ٹی ایف نے سجیسٹ کیے تھے اس عرصے میں؟
دیکھیے, جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایف اے ٹی ایف کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب سے, اسٹیٹ بینک اور دوسرے اعلیٰ جو افسران ہیں مختلف محکمہ جات کے یہاں پہ, اور یہ تو ایک بہت بڑا جھٹکا تھا ایف اے ٹی ایف کی جانب سے جب گرے لسٹ کے اندر پاکستان کو ڈالا گیا, تو پورا ایک ہلا دینے کے لیے اس ریاست کو کافی تھا, کیونکہ 9/11 کے بعد جو ہے بہت کچھ کھونے کے لیے ہے نہیں پاکستان کے پاس. اور یہ ایک اس وقت بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نومولود حکومت ہے اس کا ایجنڈا بھی خاص طور پہ اس بات پر خاص ان کا ان کی توانائیاں مرکوز ہیں کہ باہر سے پیسہ لے کر آیا جائے, کس طریقے سے ٹیکس کو نیٹ کو جو ہے وائڈن کیا جائے, کس طریقے سے بلیک منی کو روکا جائے. پورا 7-8 سال پر محیط جو ان کی پوری اپوزیشن کی جو تحریک تھی وہ اسی ایجنڈے, 1-point ایجنڈے پر ہے. اور جو ہمیں اطلاعات ہیں اس وقت کہ آج رات کو یا کل اسد عمر صاحب جو ہے وہ پالی تشریف لے جا رہے ہیں, پھر وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جو ایک بیل آؤٹ پیکج ہے اس پہ ایک ٹینٹیٹیو جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. $10 بلین کا بیل آؤٹ پیکج کی بازگشت ہے جو مختلف حلقوں کے اندر یہاں پر. اس کے بعد جو پیرس کے اندر جو ملاقات ہوگی بائنولی جو ملاقات ہوتی ہے اس پورے گروپ کی ایف اے ٹی ایف کے بارے میں جو اہم ڈیسیشن دینا ہے کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پاکستان نے اپنے طور پر جو بہت ساری لاس تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے, پھر کس طریقے سے حوالہ اور ہنڈی جو جو یہاں پر بہت ہی ریمپنٹ تھا, یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں, تو کس طریقے سے کالعدم تنظیمیں نام تبدیل کر کے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھیں اس پہ بہت تشویش تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے دونوں کے درمیان, پاکستانی ریاست اور غیر ملکی جو ہماری برادری ہے انٹرنیشنل برادری, تو اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کس طریقے سے فل کر رہا ہے, کس طریقے سے اس میں سیفٹی والز لگانے ہیں, کیونکہ اگر یہ گرے لسٹ سے اگر وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو پھر تو پاکستان کی جو گرتی ہوئی جو معیشت ہے جو معاشی وہ تو ایک بدترین معاشی بحران میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس کا
سو پھر ایچ اینڈ ایوری جو ٹرانزیکشن ہے باہر سے ساری کی ساری
اسٹیبلشمنٹ کو ہے, اور وہ اسی بات پر امید لگائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو قوانین کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں وہ ایف اے ٹی ایف کی ہدایت کے مطابق ہیں, اور وہ اس بات پر کافی پر امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اس بلا سے جان ان کا چھٹکارا ہو جائے گا, لیکن بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا. اٹس لائک دے آر واکنگ آن اے ٹائٹ روپ, اور وہ کلف ہینگر یہ بالکل پہاڑ کی چٹان پر ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ ادھر ہیں تو نیچے کودنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں بہت ہی باریک بینی سے ان قوانین میں تبدیلیوں پر اس وقت غور ہو رہا ہے اور تبدیلیاں کی جا رہی ہیں.
جی اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, عامر لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں اور آئی سی آئی جے اس کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام. بات ہم کر رہے تھے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس کا پاکستان کا دورہ اور کتنے امکانات ہیں کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے اس ٹیم کو مطمئن کر سکیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے, جیسے اویس توحید صاحب نے کہا اور عامر لطیف صاحب نے بھی کہا کہ اگر گرے سے بلیک کا سفر ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے. اور اب ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں پاکستان کے اندر ایک اعتبار سے فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی یہ زاویہ ہے, لیکن دوسری جانب ایک ایک مقدمے کی پروسیڈنگ ہے, اس ریفرنس میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی, ایک اور سابق وزیر اعظم, اور صحافی سیرل المیڈا جو کہ ڈپٹی ایڈیٹر ہیں ڈان نیوز کے, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. ڈان اخبار سے منسلک سیرل المیڈا کے پیش ہونے پر ان کے خلاف جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں, اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اور اس مقدمے کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفظات تھے لوگوں کے کہ آخر اس میں بغاوت جیسی چارجز جو ہیں وہ کیوں لگائے گئے اور اس کو قابل سماعت بھی کیوں خیال کیا گیا. لیکن اس کا ایک اور بھی تشویشناک پہلو, ایک تو خیر لیگیلٹیز ہیں وہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں اس کی اس طرح سے کوریج نہیں ہوئی ہے ساج پیشی کی, اس سماعت کی, اور کیوں نہیں ہوئی ہے, میڈیا کے اوپر کیا ڈائریکٹ دباؤ ہے یا وہ سیلف سینسرشپ کا شکار ہو رہا ہے, اس زاویے پہ بھی بات کریں گے. اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عامر لطیف صاحب. اویس صاحب, آپ ہی ہمیں بتائیے گا اس مقدمے کا, اس کو قابل سماعت ہونا چاہیے تھا نمبر ایک.
دیکھیے, یہ اگر مقدمہ ہوتا جنرل مشرف کے دروازے کے دور میں یا جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو پھر تو ہمارا احتجاج ہوتا اور ہم پھر بھی یہ بات ہضم کر لیتے کہ یہ عمرانہ دور کے اندر ہے. بغاوت کا مقدمہ وہ بھی صحافی پر لگانا جمہوری دور کے اندر, اور وہ جس کا ادارتی طور پر بھی یہ جو جو پیٹیکس لیا ہے پٹیشن میں بھی اور کورٹ کے اندر جو اس وقت کیس چل رہا ہے وہ بھی بہت ویک ہے. یعنی کہ ایک تین مرتبہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا آن دا ریکارڈ انٹرویو جس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ ناٹ الاؤ نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹو کراس دا بارڈر اینڈ کل 150 پیپل ان ممبئی. اب کی غیر ریاستی عناصر کو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ ممبئی کے اندر جائیں اور 150 افراد سے زائد لوگوں کو ہلاک کریں, جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس وقت جو ان کی سیاسی لڑائی ہے اس کے اندر انہوں نے ریاست کو چارج شیٹ کیا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا. اب وہ متنازع جو بات ہے اس کو انہوں نے احتساب عدالت کے اندر اون کیا اس اخبار کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مدیر کوئی بھی رپورٹر کیسے انکار کر سکتا ہے ایک ایسے ذمہ دار عہدیدار کا جو جس نے ریاست کے عہدے سنبھالا ہوا ہو, جو منتخب ہوا ہو وزیر اعظم کے طور پر, کہ اس کا انٹرویو کو انکار کر دے جو خاص طور پہ وہ دہشت گردی کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہے. اگر یہ کیس ہے تو وہ آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو آپ چارج کریں اس میں صحافی کا قصور کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں صحافت کو یا صحافتی آزادی کو آپ تذکن لگانا چاہتے ہیں, آپ ضرب لگانا چاہتے ہیں, اور ہم بھی اسی کو اسی لینس سے دیکھ رہے ہیں احمد کہ آپ نے یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اور یہ ڈکٹیٹوریل رول کی جو ہے ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ای سی ایل پر آپ ڈال رہے ہیں, جس بلڈنگ میں رہتا ہوں وہیں پہ یہ سرل بھی رہتے ہیں, اور اس سے پہلے جب ان کا کیس ہوا تھا ڈان اخبار پہ اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ای سی ایل پر آپ کردن تنظیموں کے رہنماؤں کو لگائیں نہ کہ صحافی کو. آپ کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار ہو جائے وہ, ہم آپ کو گرفتاری دے دیتے ہیں ان کی عدالت,
اور ظاہر ہے جو صحافی کا ایک سب سے بڑا سکوپ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم کا انٹرویو, اس کے اوپر کیسے قدغن لگائی جا سکتی ہے یا اس کی بنیاد پہ بغاوت کا مقدمہ. تو یہ بتائیے گا اویس توحید صاحب, اس کا دوسرا زاویہ ہے, میں آپ کے ٹویٹس کو فالو کر رہا تھا اور بھی کچھ دوستوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بالخصوص وہ بہت خاموش رہا ہے اس کی کوریج میں, کیا وجہ ہے, براہ راست دباؤ ہے, سیلف سینسرشپ ہے, کیا ہے؟
دیکھیے ملٹیپل ریزنز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. بدقسمتی سے جس طریقے سے مشرف صاحب کے دور میں پرائیویٹ میڈیا کی مشرومنگ ہوئی, ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے, ٹرسٹ کی علامت بن گیا, وہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. ٹی وی چینل جو ہیں وہ ایک انتشار جو کرتا جو ہماری سماج ہے اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور خود منقسم صحافتی یونینز ہیں, منقسم میڈیا ہے. میڈیا جو ہے ماضی کے اندر جنگ کے اندر بھی مبتلا رہا ہے, ماضی کے اندر جو صحافتی مزاحمتی تحریک ہوتی تھی वो अब नजर नहीं आ रही। अब जो है सहाफी हलाक नहीं हो रहे, अब सहाफी जो है वो हरासमेंट उनके ऊपर ज्यादा है। एक अनअनाउंस सेंसरशिप है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी वक्त पीएफयू डे का कल पूरी मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाजी तहरीक उन्होंने शुरू की है, कल पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। तो रियासत या गैर रियासत के अनासर की तरफ से एक इम्पोज तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप भी है और एडिटोरियल सलीका भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मुख्तलिफ वजूहत हैं कि हमने रेड लाइन्स एक डिफाइन कर ली है अपने तौर पर, और रेड लाइन्स हमने अपने तई ये डिफाइन कर ली है उस प्रेशर के तहत, और हम उसे क्रॉस नहीं करते। तो इस वजह से हमें और आपको वो पाकिस्तान की सहाफत में मजाहमत नजर नहीं आती जो मालवी के अंदर भरपूर अंदाज में आपको नजर आती थी। और इसी वजह से हर रियासत का जो एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सफर होता है, सहाफत का पूरी दुनिया के अंदर।
लेकिन ऑन अ क्रिटिकल नोट तो वैसे साहब
ग्रे एरिया से जिसे निकलते जा रहे हैं और मजाहमत जो है वो कम नजर आ रही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं बदकिस्मती से कि आज भी ना हेडलाइंस में ना सिरिल का नाम लिया गया, ना डॉन अखबार का नाम लिया गया, बहुत सारे
मुख्तसरन। अगर ये मुजाहमत नहीं है आज की सहाफत में तो उसकी क्या वजह है? मालकान का मफाद या सहाफी उसका अपना भी दामन कुछ ज्यादा साफ नहीं जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं कर पा रहा या खड़ा नहीं हो पा रहा, क्या वजह हो सकती है?
देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सेफ फंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अमल दखल बहुत हो गया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से सारी सियासी और गैर सियासी टीवी स्क्रीन पे आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं स्टेक होल्डर्स। इस वजह से टीवी चैनल्स के अंदर वो पोलराइजेशन या वो इंतजार जो भी माशरे के अंदर नजर आ रहा था, वो अदम बर्दाश्त, वो अब हम टीवी के अंदर देख रहे हैं बढ़ते हुए उसके खतरनाक रुझान देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मजाहमत पूरी खत्म हो गई है। मजाहमत की आप झलक देखते हैं, उसकी आपको एक 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 तरह से उसके करंट आते हैं, लेकिन वो करंट पूरे एक एक वायर जो पूरी होती है, तार जो एक होती है, वो कहीं कहीं मिसिंग है। और इसी वजह से आपको वो शॉर्ट सर्किट नजर आते हैं सहाफत के अंदर।
आमिर लतीफ साहब, आप सिर्फ इस जाविये पे फोकस कीजिएगा, मीडिया कवरेज, मीडिया ब्लैकआउट क्या वजूहत हैं? और जैसे मैंने ये कहा कि क्या इस सबब तो ये नहीं है सेल्फ सेंसरशिप, क्योंकि स्टेक्स ना सिर्फ मालकान के हैं बल्कि साफी के अपने भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं उसकी भी प्रोफाइल के अंदर कि वहां पे उसको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है।
असद ओवैस ने बड़े ही अच्छी तरीके से सारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर दी है। मैं उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाके ताकि हमारे सुनने वालों का सवाल भी इसको एंजॉय कर सकें। वो देखें, अब जो चीजें हुई हैं वो पहले ये चीज होती थी कि जैसे सहाफियों को मारपीट या अटैक्स होते थे, दफातर पे अटैक, गिराओ जिराओ, ये सारी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। अब जो कॉरपोरेट कल्चर है उसने इतना ज्यादा ओवरकम कर लिया है चीजों को, अब बहुत आसान है। मसलन आप अखबारात की सर्कुलेशन पे पाबंदी लगा दें, आप टीवी चैनल्स जिस तरह डॉन है मसलन, आप देखें कि डॉन अखबार जो है वो मुल्क के एक बड़े हिस्से में इस वक्त जो है उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही। वो कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, बड़े इत्मीनान से टीवी चैनल ऑफ है बेशुमार इलाकों में। यही हाल वो जियो के साथ है, कई दफा किया जा चुका है। यानी अब इतनी चीजें वो हो गई हैं कि आपने मुल्क में कराची में तीन बड़े केबल ऑपरेटर हैं, सिर्फ एक एक फोन आपने उनको करना है, उसके बाद बाकी काम उन केबल ऑपरेटर्स का है कि वो बड़े आराम से ऑफ एयर कर देंगे आपको। सो यू सी, फिर दूसरा सबसे बड़ा हरबा, बल्कि पहला इससे बड़ा हरबा जो है वो फाइनेंशियल है कि देखें अगर बेशुमार जो इदारे हैं या बेशुमार सवाए एक आधे के जिसको आप जंग या डॉन ग्रुप कह लें कि जो शायद कुछ अर्से बगैर इश्तिहारात और अपनी पुरानी जो मनी उन्होंने एक्यूमुलेट की हुई है उसकी बुनियाद पे सरवाइव कर जाए, बट बाकियों का तो कुछ भी हाल नहीं है कि अगर उनके ऐड एक महीने भी बंद हो जाए तो आप समझ लें सिर्फ ये इतना ज्यादा यानी प्रेशर है कि अगर आप जो अब तो ये है कि जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल तक कंपनीज है और उनके जो लोग हैं जाहिर है उन्होंने भी यही ऑपरेट करना है कि वो भी ये कह देते हैं कि अभी यार सॉरी हम आपको ऐड जो है वो नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो मालकान है वो सहाफियों को बड़े आराम से खुद कहते हैं कि भाई अगर आपने ये सब करना है तो फिर तनख्वाह मत ले क्योंकि हम इस पोजिशन में नहीं है आपकी तनख्वाह दे सके। सहाफी के लिए, मेरे लिए, अवैध के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी ब्रेड एंड बटर सिर्फ सहाफत है, ना कोई हमारे पास पीछे मिले हैं या कोई जमीने हैं वो चीजें। सो यू सी, हम खुद ब खुद जो जिसे कहते हैं ना कि वो بندے کو جو یہ
بہت سارے فیکٹرز ہیں
جو پیسوں کے مسائل ہیں وہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم خود بخود اپنا سیلف سینسر جو ہے لگانے پر مجبور ہو.
بہت شکریہ عامر لطیف صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ سائی سے آئی جی کے ساتھ وابستگی. اویس توحید صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جہاں پہ ایک انتہائی تباہ کن زلزلہ اس کی 13ویں برسی ہے, 13 سال اس کو مکمل ہو رہے ہیں. ایک جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر. ویسے تو پاکستان کے دیگر شمالی علاقوں کے اندر بھی, بالائی علاقوں وہاں پہ بھی شدید زلزلے سے وہ بھی متاثر تھے, لیکن سب سے زیادہ تباہی 2008 اکتوبر 2005 کو جس علاقے میں آئی وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف شہر تھے. بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی, انفراسٹرکچر تباہ ہوا, دسیوں ہزاروں افراد جو ہے وہ اپنی زندگی سے گئے, متعدد افراد اس میں معذور ہوئے. بہت بڑا لاس مالی طور پہ, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, اتنا بڑا ڈیزاسٹر بلکہ دنیا کی تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک زلزلہ اس کو خیال کیا جاتا ہے. آج اس کو 13 برس مکمل ہو چکے ہیں پورے اس خطے کے اندر جو اس اندھوناک واقعے میں, اس افسوسناک سانحے کے اندر اپنی جان سے گزر گئے. ان کے لیے عقیدت و احترام کے ساتھ دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں یاد کیا گیا ان لوگوں کو. سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ریمیمبرنس ہمیں اس میں نظر آتی ہے. ایک اور بھی سوال اس میں اٹھایا جاتا ہے, ایک تو بڑا روایتی اور تنقیدی ہے کہ حکومتوں نے کیا کیا یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کیا کیا, لیکن ہم جنرلی جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ پورے کے پورے ایک خطے یا پورے کے پورے ایک ملک کے برابر ایک شے کو دوبارہ استوار کرنا تھا, دوبارہ بلڈ کرنا تھا, بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے کس حد تک نمٹا گیا ہے, ابھی بھی کیا چیلنجز باقی ہیں, اس پہ ہم بات جس شخصیت سے کریں گے وہ بذات خود بھی اس کا وکٹم رہیں, اس آفت کا, اس ایک بہت بڑی آزمائش کا, زلزلے کا. ان کے فیملی کے افراد اس میں لقمہ اجل بنے, پھر انہوں نے باحثیت صحافی اس کا مشاہدہ کیا, قریب سے مشاہدہ کیا, رپورٹنگ کی پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ. اور اس وقت تیسرا سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ اب جو مداوع کرنے والی جو پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. ہم بات کریں جناب مشتاق منہا صاحب کی, ہمارے سینئر کولیگ تھے لیکن اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, ان کے انفارمیشن منسٹر, باقی بھی وزارتیں ہیں ان کے پاس اور بہت قریب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اقبال جنجوا کشمیر بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کشمیر لنک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مینا صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف تو پھر اس کے ازالے اور اس کی طرف آؤں گا, ذرا ایک گلمپسز لیتے ہیں کچھ اقبال جنجوا سے. اقبال, آج 13 برس ہو چکے ہیں, کیسے یہ برسی منائی گئی ہے اور ہمیں بتائیں کہ ابھی بھی آن گراؤنڈ چیلنجز کیا ہیں؟
سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اس موقع مجھے یاد کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کو فگر دے سکوں. تو اس میں ابھی تک 13 برس گزر گئے اسد صاحب, اور اس وقت تک جو آزاد کشمیر میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اس میں جو آزاد کشمیر کے حوالے سے تھا وہ 86,600 افراد لقمہ اجل بنے تھے, شہید ہوئے تھے. باقی جو 86,000 قتل بنتے ہیں وہ پورے پاکستان سے یا دوسرے جو علاقے تھے ان جگہ کے. تو اس وقت جو ہمارے نقصانات سے جو ہمارے ادارے تبدیل ہوئے تو ان میں 60% تک کام ہوا اور 40% ابھی بھی ایسے پروجیکٹس ہیں, ایسے کام ہیں جو مکمل نہیں ہو سکے, جس میں سے 10% ایسے ہیں جن کا کام ابھی شروع ہے, لیکن باقی جو 30% ہے اس پہ بالکل ان کو نظر انداز کیا گیا. جن میں اسکول کی بلڈنگس ہیں, ہاسپٹلس ہیں اور بہت سے ایسے سرکاری ادارے ہیں جو بننے تھے لیکن ابھی تک نہیں بن سکے. تو اس حساب سے دیکھا جائے 13 برس بہت بڑی ٹائم ہوتا ہے, بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح سے بہت جلد حکومت کی طرف سے عوام کو وہ ریلیف ابھی تک نہیں مل سکا جس کو امید تھی. اور کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے لوگ تھے, میں ہم خود بھی اس کے وکٹم تھے, ہماری فیملی کے بھی بہت سے لوگ ایسے شہید ہوئے تھے. تو ایک بڑی تعداد یہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان بھی چلی گئی تھی. پھر وہ لوگ تھے جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ سے آباد کریں گے, آپ کو سہولیات دیں گے مکانوں کی, لیکن وہ بھی ابھی تک کے پاکستان میں ہیں.
میں نے آپ کی وال پہ دیکھا, آپ نے کئی ایک لوگوں کی تصاویر شائع کی ہیں ان کے گھروں کی جو کہ ابھی بھی اسی بنیادی انفراسٹرکچر کے ساتھ کھڑے ہیں جو فوری امداد کے طور پہ مہیا کیے گئے تھے. مشتاق مناز صاحب بہت شکریہ آپ کا. 13 برس بعد اس بہت بڑی آزمائش اور مشکل گھڑی کو کیسے آپ یاد کریں گے, اور جن ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو جن ایفرٹس کے اوپر آپ نے بذات خود بہت فوکس کیے رکھا, 13 برسوں میں کیا کچھ ہوا ہے اس اعتبار سے؟
جی اسد, بہت شکریہ کہ وائس آف امریکہ نے آج 13 برس گزر گئے اور اسی المیہ کو دوبارہ یاد کیا. اور ابھی آپ کے سامنے اقبال جنجوا نے ایک پکچر پینٹ کی اور بالکل صحیح انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا ایونٹ جو بالکل میری یادداشت میں ابھی تک محفوظ ہے, وہاں پر یہ زلزلہ آیا اور اس کے بعد ساری صورتحال کیا گیا, انفراسٹرکچر کی تفریح کے لیے آپریشن کیا گیا. تو کافی زیادہ یہ 13 سال گزر گئے, لیکن ابھی تک مزید جو ہے نا یہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور اس کی بنیادی وجہ فنڈز کی عدم دستیابی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسد یہ آج سے کوئی 12 سال پہلے یہ ایرا بنایا تھا جو کہ جس کا کام تھا کہ جو زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں ریہیبلیٹیشن اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز مہیا کرنے تھے انہوں نے, لیکن ابھی تک جو باقی سارا کافی جیسے 60% کام ہو گیا ہے, جو ہمارے دفاتر تھے, جو ہمارے انفراسٹرکچر تھا, باقی روڈز کے انفراسٹرکچر تھا, واٹر سپلائیز ختم ہو گئی تھی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا سیکٹر ہے ایجوکیشن کا سیکٹر, وہ اس میں ابھی تک بہت سے پروجیکٹ ابھی موجود ہیں. 2750 اسکولز جو تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے جو زلزلے سے متاثر جو علاقوں کے اندر, ان میں سے 1450 جو ہیں وہ بن گئے ہیں. اور اس آپریشن کے لیے سارے اس کے لیے 250 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ملا, لیکن اس کے ساتھ 2750 میں سے 1450 اسکولز بنے ہیں, لیکن 1300 ابھی جو ہے نا وہ نہیں بن سکے, جس میں سے 600 پر کام جاری ہے. اور میں فگرز آپ کو دے دوں کہ 7 ارب روپیہ درکار ہیں ان 600 اسکولوں پر کام کو کمپلیٹ کرنے میں, اور باقی جو 650 اسکول ہیں اس کے لیے مزید 27 ارب روپیہ دستیاب, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایرا کے تھرو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو دینے ہیں, لیکن فنڈز نہیں ملتے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر, ہر سال صرف ہمیں 3 ارب سے 3.5 ارب تک جو ہے وہ ہمیں فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان اسکولز ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو مکمل کر سکیں. لیکن 2010 میں اور 2014 میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر خود بڑے 2 سیلاب آئے تھے, اور ان کی وجہ سے جو
فوکس تھا
وہ ایک تواتر کے ساتھ ہمیں فراہم تھی وہ رک گئی, اور پھر فنڈ جو ہے وہ باقی ان علاقوں میں لگے. تو آزاد کشمیر میں ابھی تک جو ہے نا وہ تقریباً 27 ارب اور یہ 34 ارب روپیہ چاہیے. اگر یہ 3 ارب روپیہ یا 3.5 ارب روپیہ سالانہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی, اور یہ تقریباً 15 سے 20 سال مزید لگیں گے ان, یا اگر اسی پیس کے ساتھ اگر کام کیا جائے جو ابھی کر رہے ہیں تو یہ 15 سے 20.
اچھا یہ تو ہو گیا, یہ تو ہو گیا خاص طور پہ جو بڑا انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کولیبریشن کتنی رہی ایک, اور دوسرا جو انفرادی سطح پہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کی کمپنسیشن کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمارے پاس 2 منٹ ہے, اس میں سم اپ کیجیے گا.
جی اس کے لیے جو ہے نا شروع میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے جو سارا آپریشن مکمل کر دیا گیا تھا, جن کے گھر گرے تھے ان کو پہلے 25,000 روپیہ دیا گیا, پھر اس کے بعد مزید ان کو 1,00,000 روپیہ دیا گیا, اور وہ اسی جو پیسے اس وقت ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا وہ پیسے ان کو جو انفرادی سطح پر دے دیے گئے ہیں. اب انفرادی سطح پر بہت سے لوگ, جیسے اقبال جنجوا نے بھی کہا کہ بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے, جن کے گھر تباہ ہو گئے, زمینیں ڈسٹرب ہو گئی, لینڈ سلائڈز ہو گئی, اور وہ ابھی راولپنڈی میں ان کی بڑی تعداد ہے, اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ہے نا وہاں پر جا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے جو ابتدائی طور پر جو ایرا نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو فنڈز متعین کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے فنڈز ان کو دے دیے گئے ہیں. تو اب مزید ان کے لیے ظاہر گورنمنٹ آف پاکستان سے ان کی کمپنسیشن جو ہے نا وہ ان کی طرف سے نہیں ہے, اور باقی जो सिर्फ सरकारी सतह के ऊपर जो स्कूल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए उनके लिए जो फंड्स जिनका वादा किया गया है उनके लिए जो है ना हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो फंड मिले और ये जो स्कूल्स की तामीर है वो कर सकें, क्योंकि शेल्टरलेस स्कूल हैं और ये बच्चे जो है ना हमारे जो है ना वो बिल्कुल बेआसरा छतों के बगैर।
बहुत शुक्रिया,
13 साल हो गए बाहर बैठे हुए।
बहुत शुक्रिया मुश्ताक मीना साहब, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के, आप हमारे साथ थे। इकबाल जंजुआ कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट, आपने हमें अपडेट किया, आपके भी हम ममनून हैं। सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम जहां रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असफर इमाम, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
بہجت حاضر خدمت ہے۔ دل کا عارضہ، سٹروک یا سرطان جیسے غیر متعدی امراض کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد دوسرے امراض کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان میں بھی زیادہ اموات کم اور متوسط آمدن رکھنے والے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی لیڈروں کو عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے ایسی تجویزیں پیش کیں جن کے تحت پالیسیاں تشکیل کرتے ہوئے 2025 تک 1 کروڑ جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں ہر 10 میں سے 7 افراد دل کے عارضے، سرطان، ذیابیطس اور پھیپھڑوں کی بیماری سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار دا لینسٹ میں حال ہی میں شائع ہونے والے ایک جائزے سے لیے گئے ہیں۔ ان امراض کی وجہ سے نہ صرف قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ ان کے علاج معالجے پر ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ دا لینسٹ رپورٹ کے اندازے کے مطابق آئندہ 15 برسوں میں ترقی پذیر ملکوں میں ان امراض کے علاج معالجے پر مجموعی طور پر 7 کھرب امریکی ڈالر خرچ ہو سکتے ہیں۔ عالمی لیڈروں نے 3 سال پہلے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ 2030 تک ان غیر متعدی امراض کے باعث ہونے والی اموات میں 1/3 کمی کر دی جائے گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں عالمی ادارہ صحت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانم گھبریسس نے کہا کہ دنیا کے نصف سے بھی کم ملکوں میں ان اہداف کو پورا کیا جا سکے گا، اور انہوں نے عالمی لیڈروں پر زور دیا کہ وہ ان اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیڈروس نے ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے مزید سیاسی عزم اور داخلہ سطح پر سرمایہ کاری کے لیے زور دیا۔
آئی نو فرام مائی اون ایکسپیرینس دیٹ وِد پولیٹیکل کمٹمنٹ Anything is possible.
ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے تجربے سے معلوم ہے کہ سیاسی عزم کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے، اور اگر سیاسی وابستگی اور عزم کی کمی ہو تو پھر پیش رفت سستی رہتی ہے۔ ٹیڈروس نے ایک ایسی فہرست کا بھی تذکرہ کیا جسے وہ بیسٹ بائے کہتے ہیں، اور اس سے مراد پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں لانا ہے جن پر اخراجات کم ہوں لیکن نتائج بھرپور۔
WHO's best buys are cost effective and affordable for all countries.
ٹیڈروس کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی بیسٹ بائز میں لاگت کم ہوتی ہے اور تمام ممالک ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل مہنگی نہیں، یہ انسانوں کی خاطر سرمایہ کاری ہے جس کے نتائج بہترین ہوتے ہیں۔ ٹیڈروس نے ملکوں پر زور دیا کہ وہ تمباکو پر لاگو ٹیکس میں اضافہ کریں اور الکحل کے اشتہارات کو محدود کریں، اور کھانے پینے کی اشیاء میں نمک، چینی اور چربی کی مقدار کو کم کیا جائے۔ ان اقدامات سے ذیابیطس، سرطان، دق کے عارضے اور سٹروک کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹیڈروس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ غیر متعدی امراض کی روک تھام اور علاج معالجے کے لیے اعانت کریں۔ اس کے علاوہ ایک نئی اسٹڈی میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے 1/4 سے زائد افراد یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دل کے عارضے، ٹائپ 2 ذیابیطس، نسیان، بعض اقسام کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ ایسا پہلا جائزہ ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اس جائزے میں 168 ملکوں کے قریب 20 لاکھ افراد کا احاطہ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعال ہونے کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے جو باعث تشویش ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے۔ صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثنا حاصل ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان یہی ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں۔ ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کرنا یا طویل تر سفر کرنا ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ مزدوری کرتے ہیں جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کم ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ کی اعتدال پسند یا 75 منٹ کے لیے سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے۔ بیچے چلانے